الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وقال الله تبارك وتعالى واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمین یا رب العالمین. معتمزاد جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو برپا کردہ انقلاب ہے یہ بحثیت مسلمان ہم بھی اس بات کو تسلیم کرتے ہیں اقرار کرتے ہیں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو برپا کردہ انقلاب ہے وہ کامل ترین انقلاب ہے, ہم آگیر انقلاب ہے, اور اس بات کو نان مسلمز بھی ہیں کہ جو کہ تسلیم کرتے ہیں کہ واقعتا تاریخ میں کوئی ایسی مثال نہیں ملتی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بھی برپا کردہ انقلاب میں ملتی ہے کہ ہر چیز, یعنی جو بھی ہسٹورینز ہیں مورخین ہیں ان کے لیے یہ دیکھنا مشکل ہوتا ہے کہ کیا چیز جو ہے وہ تبدیل نہیں ہوئی. ہر چیز ہے کہ جو کہ بدلی ہے, چاہے وہ انفرادی پہلو چاہے اجتماعی پہلو. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کامل ترین انقلاب میں اور اس کے مراحل میں ایک بڑا اہم مرحلہ ہے, اور وہ مرحلہ ہے صبر محض کا مرحلہ. اور یہ صبر محض کیا ہے, انشاءاللہ اس پر تھوڑی سی گفتگو ہے کہ جو کہ آج ہوگی قرآن حکیم کی روشنی میں بھی انشاءاللہ ہم یہ سمجھیں گے کہ صبر محض کی اہمیت کیا ہے, اس کی ضرورت کیا ہے. اصل میں یہ جو مرحلہ ہے یہ انقلابی دعوت کہ ایک فطری رد عمل کے طور پر یہ سامنے آتا ہے. جیسا کہ مثال دی جائے کہ ایک پرسکون تالاب ہے اور اس میں کوئی لہریں نہیں ہیں, لیکن آپ اس میں ایک پتھر ماریں تو کیا ہوتا ہے, ایک ارتعاش ہے کہ جو کہ پیدا ہوتا ہے. بالکل اسی طرح سے دایان انقلاب جو ہوتے ہیں, انقلاب کو اٹھانے والے, وہ پہلے سے قائم نظام کے خلاف آواز ہے کہ جو کہ اٹھاتے ہیں کہ بھئی یہ نظام غلط نظام ہے, یہ ایک استحصالی نظام ہے, یہ استبدادی نظام ہے, یہ انسانوں کے اندر ایک امتیاز ہے کہ جو کہ پیدا کر رہا ہے, ڈسکریمنیشن ہے کہ جو کہ پیدا ہو رہی. تو اس انقلابی دعوت کے نتیجے میں اب اصل میں اس میں کیا ہے کہ ایک چوٹ ہے کہ جو کہ نظام باطل پر پڑتی ہے. تو اب اس انقلابی دعوت کے نتیجے میں نظام باطل کی طرف سے ہر قسم کے تشدد اور تعذیب کا آغاز ہے کہ جو کہ ہوتا ہے, چاہے وہ زبانی ہو یا جسمانی ہو, کہ جس کو پھر دایان حق بڑے صبر اور استقلال کے ساتھ اسے برداشت کرتے ہیں اور حق پر جب وہ ڈٹے رہتے ہیں, اپنے موقف پر جب وہ قائم رہتے ہیں, لیکن کسی قسم کی جوابی کاروائی وہ نہیں کرتے, حتیٰ کہ اپنے دفاع میں بھی وہ ہاتھ جب وہ نہیں اٹھاتے. اور جب بات ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے برپا کردہ انقلاب کی, تو اگر تو ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اس انقلابی تحریک ہے اس کا جائزہ لیں, آپ کی جماعت کو دیکھیں, تو یہ وہ مرحلہ ہے کہ جس میں امیہ بن خلف حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مار مار کر جب وہ تھک رہا ہے, لیکن حضرت بلال وہ عہد کہتے نہیں تھک رہے اور کوئی جوابی کاروائی جب وہ نہیں کر رہا ہے. یہ وہ مرحلہ ہے کہ جس میں حضرت قباب بن عرف رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو انگاروں پر, جلتے ہوئے انگاروں پر, ننگی پیٹھ ہے کہ جو کہ لٹایا جاتا ہے, چربی پگھل کر انگارے ہیں کہ جو کہ ٹھنڈے ہوتے ہیں, لیکن ان کے ہاتھ باطل کے خلاف وہ نہیں اٹھتے. اسی طرح سے یہ وہ مرحلہ ہے کہ جس میں آل یاسر پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں, حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پورے خاندان والوں کے سامنے نیزہ مار کر ابو جہل بدبخت کو شہید کر رہا ہے, حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لایا جاتا ہے, ان کے ہاتھ اور پاؤں چار مختلف اونٹوں پر باندھ کر اور اونٹوں کو مختلف سمتوں میں جڑایا جاتا ہے, طرح سے لاش کے پرچے جو ہے وہ اڑے، لیکن نہ ظلم سہنے والے کوئی جوابی کاروائی کرتے نظر آ رہے ہیں اور نہ ظلم دیکھنے والے، پورے خاندان کے سامنے یہ واقعہ ہوا، نہ ظلم دیکھنے والے جو ہے وہ آگے بڑھتے ہیں. تو یہ وہ مرحلہ ہے کہ جو کہ وہ اس ہماگین انقلاب میں ایک مرحلہ ہمیں خاص طور پر جو یہ مکی دور ہے اس میں ہمیں یہ نظر آتا ہے صبر محض کا. اب یہ صبر محض آخر کیوں، یہ مرحلہ کیوں آتا ہے، کیوں باطن نظام کی جو بھی کاروائیاں ہیں، جو ریٹیلیشن اس کی طرف سے وربل یا فزیکل ٹارچر کی صورت میں ہوتی ہے، کیوں ہاتھ نہ اٹھائے ایک حق کا جو بھی پرچار کرنے والے ہیں، تو اس کی اصل میں وجہ کیا ہے، اس کی حکمتیں کیا ہیں، یہ انشاءاللہ ابھی ہم آگے سمجھیں گے. سب سے پہلے قرآن حکیم سے اصل میں 10 مقامات ہیں کہ جو کہ ہمیں ملتے ہیں کہ جس میں اس صبر محض کی اہمیت وہ اجاگر ہوتی ہے. صبر محض کیا ہے کہ باطل نظام کے خلاف حق بات کہتے رہنی ہے، لیکن یہ کہ اس کی کوئی بھی کاروائی ہو، کسی بھی قسم کی جو بھی پرسیکیوشن ہے، اس کا صبر کے ساتھ جو ہے مقابلہ کرنا ہے، کوئی ریٹیلیشن جو ہے وہ نہیں ہونی چاہیے. یہ مرحلہ ہے کہ جو کہ دعوت کے مرحلے پر ہوتا ہے معاملہ، لیکن یہ کہ پھر ہم دیکھیں گے انقلابی مراحل میں پھر وہ مرحلہ بھی آتا ہے کہ جو کہ مدنی دور میں پھر باطل نظام کو جو ہے وہ اینٹ کا جواب، بلکہ پتھر کا جواب جو ہے وہ اینٹ سے دیا گیا، وہ ایک مرحلہ ہے بات کا. لیکن یہ اصل میں مرحلہ ہم سمجھ رہے ہیں صبر محض کا. اس کی اہمیت قرآن حکیم سے 10 مقامات ہیں، ان میں پہلا مقام ہے سورہ نساء کی آیت نمبر 77 ہے کہ جو کہ مدنی سورت ہے، لیکن اس میں اہل ایمان کو ہمیں یہ آگاہ کیا گیا کہ اصل میں یہ حکم دیا گیا تھا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اہل ایمان. یہ وجہ ہے اسی حکم کے نتیجے میں حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ انگاروں پر لیٹ رہے ہیں، چربی پگھل رہی، لیکن وہ ہاتھ نہیں اٹھا رہے. حضرت بلال بھی امیہ بن خلف کی مار کو جو ہے وہ سہ رہے ہیں. حکم کیا تھا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ آگاہ فرمایا گیا سورہ نساء میں جا کر مدنی صورت میں کہ الم ترى الى الذين قيل لهم كفوا ايديكم، اور کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا کہ جن کو حکم یہ ملا تھا کہ اپنے ہاتھوں کو جو ہے وہ بندہ رکھنا. اب یہ ہاتھ بندہ رکھنے کی حکمت کیا ہے ابھی بعد میں آئے گی، لیکن ہم سب سے پہلے ایک اہمیت کو سمجھ رہے ہیں قرآن حکیم سے. اسی طرح سے قرآن حکیم میں 4 مقامات ایسے ہیں کہ جس میں حکم کی سلسلے میں خطاب کر کے اہل ایمان کو اس صبر محض کی تلقین وہ کی گئی. سب سے پہلے مقام ہے سورہ مزمل کی آیت نمبر 10 کہ جس میں کفار کی زبانی کلامی جو ایذا رسانی ہو رہی تھی، خاص طور پر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے، صحابہ کرام کے حوالے سے، آپ کو ساحر، مجنون، پاگل، معاذ اللہ، یہ سب کچھ کہا جا رہا تھا، تو اس پر یہ تلقین آئی ہے حکم کے سیزے میں کہ وَصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ، اے نبی آپ صبر کیجئے ان باتوں پر کہ جو کہ یہ آپ کو کہہ رہے ہیں، آپ کو ساحر کہہ رہے ہیں، مجنون کہہ رہے ہیں، آپ ان کے کہنے سے یہ نہیں ہو جائیں گے، آپ صبر کیجئے. وَحْجُرْهُمْ حَجْرًا جَمِيلًا، اور یہ کہ بڑی خوبصورتی کے ساتھ آپ ان سے جو ہے وہ علیحدہ ہوئی ہے، یعنی ہجرت کی. یعنی اگر آپ نے اسی ٹون میں جو ہے وہ جواب دیا تو پھر وہ دعوت میں تاثر بھی نہیں رہے گا، اور پھر یہ کہ باطل نظام کو ایک جواز ملے گا آپ کو کچلنے کا آپ کی پوری سماعیت کو، کیونکہ اس وقت تعداد کم، حکمت انشاءاللہ بعد میں آ رہی، لیکن یہ کہ یہ اصل میں ہے کہ جو کہ حکم کے سلسلے میں پہلا یعنی دوسرا مقام یہ ہے کہ جو کہ دیا گیا. اسی طرح سے سورہ آراف میں آیت نمبر 199 میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کرتے ہوئے ان کے توسط سے یہ حکم دیا گیا کہ خذ العف، نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اف اور درگزر کا دامن تھامیے، وامر بالمعروف اور نیکی کا حکم دیجئے، وعارض عن الجاہلین اور جو بھی نادان ہے ان سے اعراض کیجئے. یعنی دشمن بہتان تراشی اور ایذا رسانی کر کے آپ کو مستحیل کرنا چاہتا ہے، لیکن اپنے مزاج کو آپ جو ہے وہ اس دعوت کے مرحلے پر ٹھنڈا رکھیے، یہ انتخابی کاروائیاں اس مرحلے پر انتہائی نقصان دہ. اور یہ وجہ ہے حدیث مبارکہ میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ روایت ہے حدیث، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے رب نے مجھے 9 باتوں کا حکم دیا اور ان میں سے 4 باتیں آپ نے یہ احساس فرمائی کہ میں خواہ کسی سے خوش ہوں یا ناراض، ہر حالت میں انصاف کی بات ہوں، جو میرا حق مارے میں اس کا حق ادا کروں، اور جو مجھے محروم کرے میں اس کو عطا کروں، اور آخری بات ہے کہ جو کہ موضوع سے متعلق کہ جو مجھ پر ظلم کرے میں اس کو جو ہے وہ معاف کروں. تو لہٰذا یہ کہ یہ خذ العف کا جو بھی حکم ہے اس کا ایک منظر یہ آپ کے قول مبارک سے بھی ہمیں پتا چلا. اسی طرح سے جو تیسرا مقام ہے حکم کے سلسلے میں وہ سورہ حمیم سجدہ کی آیت نمبر 34 ہے کہ جس میں نیکی اور بدی کے حوالے سے یہ بات ہمیں بتائی کہ ولا تستوی الحسنت ولا السیئہ، یعنی نیکی اور نہ ہی بدی یہ برابر نہیں ہوتے، یعنی ان کی اپنی ایک آئیڈینٹیفیکیشن ہے، الگ تشخص ہے، نیکی نیکی ہے، بدی بدی ہے، یہ برابر نہیں ہو سکتے کہ سب میں یہ ابو جہل اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے نہیں ہو سکتے. ادفا باللتی ہی احسن، یہ اصل میں وہ مرحلے کے حوالے سے بات آ گئی صبر محض کا معاملہ، کہ ادفا باللتی ہی احسن، آپ دور کیجئے برائی کو اچھائی کے ذریعے، آپ برائی کا دفاع کیجئے اچھائی کے ساتھ. یعنی دیکھیں یہ تواصب صبر کے حوالے سے، صبر کے حوالے سے ایک بلند ترین منزل کا ذکر ہے. یعنی کسی نے آپ کو گالی دی تو گالی کے جواب میں خاموش رہنا یہ بھی ایک درجے کا صبر ہے، لیکن صبر کی جو بلند ترین منزل یہ ہے کہ کسی نے آپ کو گالی دی تو آپ کیا دیں اس کو؟ دعا جواب دیں. یہ اعلیٰ ترین ایک منزل ہے یا درجہ ہے صبر کا. تو ادفع باللتی ہی احسن، آپ برائی کا جواب جو ہے وہ اچھائی سے دیجیے. اسی طرح سے یہی بات سورہ مومنون میں حکم کے سیغے میں آئے کہ ادفع باللتی ہی احسن السیئہ، کہ آپ برائی کا جواب جو ہے وہ اچھائی سے دیجیے، برائی کا دفاع اچھائی سے کیجیے. اور نحن اعلم بما یصفون، اور ہم خوب جانتے ہیں کہ جو کہ یہ باتیں بناتے ہیں کفار، یا آپ کو جو کچھ کہنا ہے ہم خوب جانتے ہیں، نوٹ کر رہے ہیں. اور یہ وجہ ہے کہ آپ کا جو حسن معاشرت ہے وہ بھی واقعہ آپ کے ذہن میں آ گیا ہوگا کہ مکے میں ایک بوڑھی عورت ہے کہ جس کا معمول تھا کہ جب بھی آپ راستے سے گزرتے تھے اس کے مکان سے وہ آپ پر کثرت جو ہے وہ ڈالتے رہے. اور ایک دن جو ہے وہ کثرت نہیں آیا تو آپ کو پتہ چلا کہ وہ بیمار ہے، آپ عیادت کے لیے وہاں پہنچے اس کے پاس، اور وہ آپ کا یہ حسن معاشرت دیکھ کر وہ مسلمان ہو گئے. لہٰذا یہ کہ ادفع باللتی ہی احسن کی یہ ایک عملی تصویر ہے کہ جو کہ مکی دور میں ہمیں نظر آتی. تو یہ تو چار مقامات ہو گئے کہ جس میں حکم کا صیغہ ہے صبر محض کی تلقین اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کی، اور ایک مقام سورہ نساء کی آیت نمبر 77 کے جس میں اللہ تعالیٰ نے یہ آگاہ فرمایا کہ مسلمانوں کو یہ حکم دیا گیا تھا مکی دور میں کہ اپنے ہاتھوں کو بندہ رکھے. پھر 10 مقامات میں سے اب چھٹا مقام ہے کہ جس میں ترغیب کا انداز ہے، کہ جو کہ مکی دور کے آخر میں نازل ہونے والی جو سورت ہے سورہ نحل آیت نمبر 126، اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اہل ایمان کو، کیونکہ اب قتال کے مراحل جو ہے وہ آگے آنے والے تھے ہجرت کے بعد، تو لہٰذا حکم ہوا کہ وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ، اگر تم بدلہ لو تو بالکل ویسے ہی بدلہ لو، یعنی اتنا ہی بدلہ لو کہ جتنا تم سے زیادتی کی گئی ہے تمہارے ساتھ. وَلَئِن صَبَرْتُمْ، اب یہ تغیر کا انداز ہے، اور یہ کہ اگر تم صبر ہی کرو اے مسلمانوں، لَهُ وَخَيْرُ لِلصَّابِرِينَ، تو اس صبر میں صبر کرنے والوں کے لیے اصل میں کیا ہے؟ اچھائی ہے، بھلائی. لہٰذا اس میں ترغیب کے انداز میں بھی یہ بات ہمیں سمجھائی گئی کہ یہ صبر محض اصل میں اختیار کرو. اس حوالے سے ترمذی کی ایک حدیث، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنے طرز عمل کو لوگوں کے طرز عمل کا تابع بنا کر نہ رکھو. یہ کہنا غلط ہے کہ اگر لوگ بھلائی کریں گے تو ہم بھی بھلائی کریں گے ان کے ساتھ، اور اگر لوگ ظلم کریں گے تو ہم بھی ان کے ساتھ جو ظلم کریں گے. نہیں، تم اپنے نفس کو ایک قاعدے کا پابند بناؤ، اگر لوگ نیکی کریں تو تم بھی نیکی کرو، اور اگر لوگ تم سے بدسلوکی کریں تو تم ظلم نہ کرو. یعنی یہ کہ جس طرح سے آیت میں بھی بات آئی کہ اتنی ہی تم بدل لو کہ جتنا تم سے ذاتی کی گئی ہے، لیکن یہ بھی ہے اصل میں اقامت کے مرحلے پر، یعنی جب دین کا نفاذ کا معاملہ آ جائے، اس لیے قوت اہل ایمان کے پاس آ جائے کہ اب وہ قادر ہو، تو اس میں یہ ایک ترغیب ہے یا حکم ہے دیا جا رہا ہے. لیکن دعوت کے مرحلے پر تو پھر وہی کیفیت ہے کہ آپ کو اگر کوئی گالی دے تو آپ دعائیں دیجئے، کوئی تھپڑ مارے تو دوسرا گال بھی جو ہے پیش کیجیے. کیونکہ اس وقت وہ ابھی حکمت میں ہم بات سمجھ لیں گے کہ اس وقت آغاز میں اہل ایمان کی اتنی تعداد نہیں ہوتی کہ وہ فوراً اگر ہاتھ اٹھا دیں تو پھر یہ کہ باطل نظام کی جو بھی کاروائی ہیں اس کا مقابلہ وہ کر سکے. اسی طرح سے ساتواں مقام صبر محض کی اہمیت کے حوالے سے قرآن حکیم میں، وہ اس میں ہمیں یہ بتایا گیا کہ جو حق کا ساتھ دینے والے ہیں ان کی صفات میں سے ایک صفت یہ ہوتی. سورہ رات کی آیت نمبر 22 میں یہ الفاظ ہیں، فرمایا والذین صبروا، اور وہ لوگ کہ جنہوں نے صبر کیا، کیوں؟ ابتغاء وجہ ربہم، اپنے رب کی رضا جوئے کے لیے، واقاموا الصلاۃ، اور یہ کہ انہوں نے نماز قائم کی، وانفقوا مما رزقناہم سرا وعلانیہ، اور جو ہے وہ اعلانیتاً یا پوشیدہ حالت میں انفاق کیا اس میں سے کہ جو کہ ہم نے انہیں رزق دیا، ویدرؤون بالحسنۃ السیئۃ، یہ بات ہے کہ جو کہ موضوع سے متعلق کہ وہ برائی کو اچھائی کے ساتھ جب وہ ٹالتے ہیں، یعنی یعنی برائی کو وہ دور کرتے ہیں اچھائی کے ساتھ. بلائے کا لہم عقبت دار, اور پھر واقعتاً جو عاقبت کا گھر ہے وہ پھر ایسے ہی لوگوں کے لیے ہے کہ جو کہ صبر کے ذریعے سے, استقامت کے ذریعے سے برائی کا مقابلہ کرتے. اسی طرح سے آٹھواں مقام ہے سورہ قصص کی آیت نمبر 54 کے, جس میں جو صالحین اہل کتاب ہیں یعنی یہود و نصارہ کے حوالے سے ان کا ایک طرز عمل بیان کیا گیا, نیک جو بھی اہل کتاب رہے, کہ اولئک یؤتون اجرہم مرتین, یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو دو اجر ہیں کہ جو کہ دیے جائیں گے, ایک اپنی شریعت پر بھی انہوں نے عمل کیا اور اب جب آخری شریعت آ گئی ہے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی, ان پر بھی وہ ایمان لائے, تو دو اصل میں اجر ان کے لیے ہو گئے. بما صبر, باسبب اس کے کہ جو کہ انہوں نے صبر کیا. ویدرؤون بالحسنۃ السیئۃ, وہی الفاظ یہاں پر بھی اہل کتاب کے طرز عمل کی صورت میں یہاں پر بیان ہوئے کہ وہ برائی کو اچھائی کے ساتھ جو ہے وہ ٹالتے ہیں. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ, اور وہ جو ہم نے انہیں رزق دیا اس میں سے وہ خرچ بھی کرتے. اسی طرح سے نواں مقام ہے اور وہ ہے ان لوگوں کے اوصاف کے جو کہ اقامت دین یعنی اسٹیبلشمنٹ آف دین, دین کے قیام کے لیے جو ہے وہ کمر کستے ہیں. تو یہ سورہ شورا کی آیت نمبر 37 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان کی صفات بیان کرتے ہوئے, اوصاف بیان کرتے ہوئے, کہ وَالَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ, یہ وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو کہ اجتناب کرتے ہیں بڑے بڑے گناہوں سے اور فحش کاموں سے. وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ, یہ موضوع سے متعلق حصہ کہ جب وہ غصہ انہیں آئے تو وہ بخش دیتے ہیں. یہ اصل میں ہے کہ جو کہ دعوت کے مرحلے پر یہ صبر کی کیفیت کا بیان. نو مقامات ہو گئے, آخری مقام ہے اور وہ اصل میں ہے مدنی سورہ, سورہ مائدہ, اور اس میں آیت نمبر 28 ہے. دو یعنی ایک قصہ بیان ہوا حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کا, حضرت حابیل اور قابیل. ذہن میں آگیا ہوگا کہ دونوں نے جو ہے وہ قربانیاں پیش کی, حضرت حابیل کی قربانی پیش ہو گئی متقی تھے, اور قابیل کے جو کہ جس کے اندر تقویٰ نہیں تھا اس کی قربانی اللہ تعالیٰ نے قبول نہیں کی. تو ایک حسد, ایک جیلسی پیدا ہو گئی اپنے بھائی سے, اور اس نے پھر حضرت حابیل کو قتل کرنے کا ارادہ کیا. وہ الفاظ یہاں پر آئے کہ جب یہ قتل کرنے کا ارادہ کیا تو حضرت حابیل نے کیا فرمایا کہ نہیں بسط کا الیہ یدک, کہ اگر اے بھائی تو ہاتھ بڑھائے گا اپنا, کیوں لتا قتلنی, کہ تو مجھے جو ہے وہ قتل کر دے, ما انا بباسطنی یدی الیہ, تو میں کم از کم اپنا ہاتھ جو ہے وہ تیری طرف نہیں بڑھاؤں گا کہ میں تجھے جو وہ قتل کر. یعنی یہ کہ یہ جو بھی تیرا حسد ہے اس کا وبال تیرے اوپر جائے, تو مجھے قتل کرنے کا ارادہ رکھتا ہے لیکن یہ کہ میں کم از کم ایسا کام جو ہے وہ کرنے والا نہیں. کیوں؟ انی اخاف اللہ, بے شک میں اللہ کا خوف ہے کہ جو کہ رکھتا ہوں, رب العالمین کے جو کہ تمام جہانوں کا رب ہے. لہٰذا اس طرز عمل میں بھی, یعنی حضرت حابیل کے طرز عمل میں بھی ہمیں یہ صبر محض کی ایک کیفیت ہے کہ جو کہ نظر آتی ہے. تو یہ 10 مقامات قرآن حکیم سے یہ اہمیت آپ کے سامنے آ گئی. اب یہ صبر محض جو کہ ہم نے آغاز میں سمجھا کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو وہ کامل ترین انفراد ہے, ان کے مراحل میں سے ایک مرحلہ یہ صبر محض ہے. اب اس کی ضرورت کیوں ہوتی ہے, یہ صبر محض کیوں, یہ اصل میں سوال ہے بڑا اہم. دیکھیے اصل میں اس کے حوالے سے نوٹ کیجئے کہ کسی انقلابی نظریے کی نشر و اثار, اس کا پھیلانا, اس کو عام کرنا, اور پھر یہ کہ اس نظریے کو قبول کرنے والے جو لوگ ہیں ان کو جو ہے وہ ایک پلیٹ فارم پر جمع کرنا, ان کو منظم کرنا, آرگنائز کرنا, اور پھر یہ کہ ان کو تربیت کرنا, ان کی تربیت کا معاملہ, یہ اصل میں تین انقلابی عمل کی بنیادیں ہیں اصل. اور صبر محض یہ اصل میں وہ 7 سبسٹنس ہے کہ جو کہ ان تین کاموں کی پائیداری کا اصل میں ضامن ہے. یعنی اگر صبر محض ہوگا تو پھر جو بھی قوت ہے اس کو مستمع بھی کیا جا سکتا ہے, اس کو منظم بھی کیا جا سکتا ہے, اور ان کی تربیت کا معاملہ بھی ممکن ہے. اب دیکھیے اس میں پہلی بات ضرورت کے حوالے سے کہ اپنی قوت کو محفوظ رکھنے کے لیے اصل میں یہ صبر محض کا مرحلہ ہے کہ جو کہ ایک انقلابی تحریک میں آتا ہے. کیوں آتا ہے یہ صبر محض, کیوں کرتے ہیں کہ تاکہ باطل نظام کو کچلنے کا جواز نہ ملے مکمل طور پر. کیونکہ اصل میں دیکھیے کہ شروع میں انقلابی تحریک کے جو بھی کارکنان ہوتے ہیں وہ تھوڑے سے ہوتے ہیں, اگر تو وہ بھی مستعد ہو جائیں تو پھر باطل نظام کو جواز مل جائے گا اہلیہ نے حق کو کچلنے کا, کہ بھئی ٹھیک ہے ہم نے بھی ذاتی کی, انہوں نے بھی ہمارے اوپر ذاتی کی, انہوں نے بھی ہم پر جب ہاتھ اٹھایا, تو ایک جواز نہ رہے باطل نظام کو کچلنے کا. اس لیے آغاز میں جو بھی اہلیان حق ہیں وہ صبر کا دامن ہے کہ جو کہ تھامتے ہیں. صبر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ حق بات سے ہی جو ہے وہ پیچھے ہٹ جائیں, کہنا چھوڑ دیں, نہیں, حق بات کہتے رہیں, لیکن باطل نظام کی طرف سے کوئی بھی اگر ولبر یا زبانی کلامی یا جسمانی تشدد ہو اس کا کوئی جواب نہیں دیں. پھر دوسری ضرورت صبر محض کے اس مرحلے سے یہ بھی مقصود ہوتا ہے کہ مہلت جو ہے وہ مل جائے تاکہ اپنی دعوت یا دعوتی بیس کو جو ہے وہ براڈ کیا جا سکے, دعوت کو زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ پھیلایا جا سکے اور اپنی قوت کو جو ہے وہ بڑھایا جا سکے. لازمات ہے کہ باطل نظام سے ٹکرانا ہے تو قوت تو درکار ہے, افرادی قوت بھی. اور یہ وجہ ہے کہ جو کہ شاعر نے بڑا خوب جو ہے وہ کہا, اقبال کا شعر ہے کہ وہ صداقت کے لیے جس دل میں مرنے کی طرف, پہلے اپنے پیچر حاکم میں جا پیدا کرے. یعنی یہ کہ جو بھی صداقت کے لیے جو ہے وہ قربانی دے رہا ہے تو اس کے اندر جان ہونی چاہیے, اس کے پاس جو وہ قوت ہونی چاہیے. اور پھر یہ کہ اس صبر محض کے مرحلے سے یہ بھی مقصود ہوتا ہے کہ تاکہ اس اخلاقی طرز عمل کی وجہ سے, یعنی برائی کا جواب اچھائی سے دینا, یہ وہ طرز عمل ہے کہ جس کے ذریعے سے جس کے دل میں بھی خیر ہوگا وہ حق کے ساتھ جب وہ آ جائے گا. یہ بات ہے سورہ حامیم سجدہ کی آیت نمبر 34 میں یہی بات ارشاد ہوئی نا کہ ادفع باللتی احسن, برائی کا جواب اچھائی سے دو, فاذا الذی بینک وبینہ عداوت کانہ ولی حمیم. اس سے ہوگا کیا, برائی کا جواب اچھائی سے دینے سے کہ وہ اور یعنی تم اور تمہارے یعنی جس کے درمیان دشمنی ہے وہ گویا ایسا ہو جائے گا کہ جیسا کہ گرم جوش دوست ہوتا ہے. کس طرز عمل؟ اور دیکھیے اصل میں خاموش اکثریت ہوتی ہے ہر زمانے میں کہ جو کہ حق اور باطل کو جو ہے وہ دیکھ رہی ہوتی ہے, اس کے اندر جو ہے وہ باطل کے خلاف آواز اٹھانے کی قوت نہیں ہوتی لیکن وہ دیکھ رہی ہوتی. اور وہ دیکھ رہی تھی اس زمانے میں بھی کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت پر ظلم و ستم ہو رہا تھا, خاموش اکثریت وہ دیکھ رہی تھی کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گلے میں تھنا ڈال کر ایسے گھسیٹا جا رہا ہے کہ جیسے کہ کسی مردہ جانور کی لاش کو گھسیٹا جاتا ہے. لیکن یہ کہ وہ اپنی ایک ہی بات کہہ رہے ہیں, احدن احد احدن احد, کہتے وہ نہیں تھک رہے. اسی طرح یعنی آخر دیکھنے والے بھی تو جو ہے وہ انسان تھے نا, ان کے اندر بھی جو ہے وہ احساسات تھے. تو لہٰذا یہ کہ اگرچہ جرت نہیں تھی زبان سے برائی کو برا کہنے کی, ابتدا احتجاج جو ہے بلند کرنے کی, لیکن یہ کہ اندر ہی اندر وہ ہمدردی کے جذبات وہ کس کے ساتھ ہو رہے ہیں؟ وہ اہلیان حق کے ساتھ ہو رہے ہیں. باطل کو جب وہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ رہے ہیں اور جواب میں کوئی یہ کاروائی بھی کر رہے ہیں, ظلم کہہ رہے ہیں, تو وہ جو بھی دل ہیں وہ ساتھ ہو رہے ہیں اہلیان حق کے. اسی طرح سے تیسری بات اور وہ یہ ہے کہ تربیت کے لیے مہلت وہ مل جائے جو بھی ساتھی اب آئے ہیں حق کے پرچار کرنے کے حوالے سے, ساتھ آئے ہیں اب ان کو مہلت ملے ان کی تربیت. کیونکہ دیکھیں اگر تو غیر تربیتی یافتہ افراد کو کوئی اختیار دے دیا جائے بالکل آغاز میں اور یہ کہ ان کو فتح مل جائے تو پھر یہ کہ وہ فساد ہے کہ جو کہ مست ہے, ان کی طرف سے کوئی خیر نہیں ہوتا. یہ بات ہے کہ جو کہ سورہ محمد کی آیت نمبر 22 میں اللہ سبحانہ وتعالی نے ارشاد فرمائی کہ فہل اسیتم ان تولیتم ان تفسدوا فی الارض وتقطعوا ارحامکم. اے مسلمانوں, اس کا بھی امکان ہے کہ اگر تمہیں ابھی ولی بنا دیا جائے, کوئی اختیار کسی جگہ کا تمہیں دے دیا جائے, تمہیں حکومت دے دی جائے, تو تم زمین میں فساد مچاؤ اور پھر رہنے رشتوں کو کاٹو. لہٰذا یہ کہ اس کے لیے تربیت ہے کہ جو کہ بڑی اہمیت کی حامل ہے. تربیت جو ہے وہ بہت ضروری ہے, اس کے لیے مہلت درکار ہے. اگر شروع میں ہی جو بھی حق کے پرچارک ہیں انہوں نے ہاتھ اٹھا دیا باطل نظام کی کاروائیوں کے خلاف تو پھر تو شروع میں کچلے جائیں, تو وہ مہلت درکار تھی کہ جس کی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں کو حکم کیا دیا, بالکل آغاز میں ہم نے پڑھا کفو ایدیا کو, اپنے ہاتھوں کو جو ہے وہ اس وقت بنا رکھنا ہے. اور پھر یہاں پر یہ بھی بات مقصود ہے اس آیت میں کہ یعنی اللہ تعالیٰ ابھی تمہاری آزمائش جو وہ کرنا چاہ رہا ہے, آزمائش کی بھٹیوں سے تمہیں گزارے گا اور پھر یہ کہ تمہیں کندن بنائے گا. جس طرح سے بڑا پیارا شعر نے اقبال ہی کہا کہ تو خاک میں مل اور آگ میں جل, جب خط بنے تب کام چلے, ان خام دلوں کے عنصر پر بنیاد نہ رکھ تعمیر نہ کر. یعنی یہ کہ تمہیں ابھی امتحانات سے گزارے گا اللہ اور مشکلات اور مصائب سے تمہیں گزار کر تمہیں کندن ہے کہ جو کہ بنائے گا. اور پھر یہ کہ اس میں تربیت کے لیے جو مہلت ہے اور جو بھی ایک تربیت کا معاملہ ہے, صبر محض کا حکم اللہ کے رسول کی طرف سے تھا, تو اس میں یہ کہ ایک امیر کے جو کہ ایک انقلابی جماعت کا ہوتا ہے اس کے حوالے سے سموتات میں بھی ایک تربیت مقصود ہے. یعنی دیکھیے یہ تو ابھی ہم نے پڑھا کہ مدنی دور میں یہ حکم آیا تھا ہمیں آگاہ کیا گیا کہ بھئی حکم یہ دیا گیا تھا مکی دور میں اہل ایمان کو کہ اپنے ہاتھوں کو بندہ رکھنا. وہاں پر مکی دور میں کسی صحابی کی طرف سے یا کسی صحابی کی طرف سے یہ نہیں کہا گیا اللہ کے رسول کو کہ بھئی کہاں ہے حکم اللہ تعالیٰ کا, کوئی قرآن میں کوئی آیت اتری ہے کہ آپ ہمیں حکم دے رہے ہیں کہ اپنے ہاتھوں کو بندہ رکھیں. تو لہٰذا اس میں کیا ہو رہا ہے, ایک تربیت اپنے امیر کی بات ماننے اور سموتات کی بھی جو ہے وہ ساتھ ساتھ ہو رہی ہے کہ اللہ کے رسول نے حکم دیا ہے, امیر ہے ان انقلابی جماعت کے, ان کو جو ہے وہ ان کی سموتات کرنی ہے, یہ ایک ڈسپلن کا جو ہے وہ تقاضا ہے. اسی طرح سے صبر محض کے اس مرحلے سے لازمی بات ہے کہ ہر طرح کے حالات کے لیے ہمیں ایک اسوہ بھی ملتا ہے. دیکھیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی کا آپ مطالعہ کریں تو ان کا اسوہ قسمہ پرسی کی حالت میں اصل میں ایک ہے کہ جو کے سامنے آتا ہے, ایک حاکم کی حیثیت سے وہ ایک یا ایک اسلامک اسٹیٹ کے سپہ سالار, ایک انقلابی جماعت یا ایک اسلامک اسٹیٹ کے جو بھی حاکم ہیں ان کی حیثیت سے تو ان کی زندگی میں واقعات آئے. یہ تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ وہ کامل ترین ہے کہ جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ آپ قسمہ پرسی کی حالت میں بھی آپ سے اسوہ مل رہا ہے. غزوہ احزاب میں اگر صحابہ کرام اپنا پیٹ اٹھا یعنی کپڑا اٹھا کے دکھا رہے ہیں, ایک پتھر بندھا ہوا ہے تو آپ کے کتنے پتھر بندھے ہوئے, دو پتھر بندھے ہوئے. آپ بھی جو ہے وہ قحط کی عالم سے جب وہ گزر رہے ہیں, آپ کے اوپر بھی جو ہے وہ اونٹ کی اجڑی رکھی جا رہی ہے, آپ کو بھی زد و کوب کیا جا رہا ہے, تو قسمہ پرسی کی حالت میں بھی ایک اسوہ اس سے جو ہے وہ اللہ کے رسول کا وہ ہمیں ملتا ہے. پھر ایک طرف آپ دیکھتے ہیں کہ خوشحالی میں بھی اسوہ ہے, ایک اسلامک اسٹیٹ کے آپ مدینے کے جو ہے وہ سربراہ بھی ہیں, سپا سالار بھی ہیں ایک انقلابی جماعت کے, ہر لحاظ سے اسوہ ہمیں اللہ کے رسول کی سیرت سے نظر آتا ہے. اسی طرح سے ابراہیم علیہ السلام کو آپ کو یاد ہوگا کہ انہوں نے بت خانے میں داخل ہو کر بت توڑ دیے, سارے بت توڑ دیے, اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 سال مکی دور میں کسی ایک بت کو جو ہے وہ ہاتھ نہیں لگایا, یعنی خانہ کعبہ میں عین جو بھی توحید کا مرکز ہے 307 بت رکھے ہوئے, لیکن 13 سال آپ نے اس کو ہاتھ نہیں لگایا. ابراہیم علیہ السلام نے بت توڑ دیے, کیوں؟ کیونکہ ان کو اب کوئی خیر معاشرے میں نظر نہیں آ رہا, تو انہوں نے جب وہ اقدام کا مرحلہ اختیار کیا. لیکن جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بت نہیں توڑے, کیونکہ آپ دیکھ رہے تھے کہ ابھی اس معاشرے میں کچھ صحیح دروہیں ہیں کہ جو کہ ابھی دین کی دعوت وہ سمجھیں گی تو وہ آ سکتی ہیں, تو لہٰذا آپ نے بت نہیں توڑے. اور پھر یہ کہ برحال وہ بعد میں پھر اقدام ہوا, 8 ہجری میں پھر توڑے گئے اور پھر ایسے ٹوٹے کہ جو وہ دوبارہ نہیں بن سکے. لہٰذا یہ اصل میں وہ مرحلہ ہے کہ جو کہ جس وقت یہ صبر محض کا مرحلہ تھا. آج بھی باطل نظام کو اور باطل کے جو بھی ہتھ کنڈے ہیں وہ خون خون کھولتا ہے, دل چاہتا ہے کہ فوراً جو ہے وہ ہاتھ میں کچھ لیں اور اس کا جو ہے وہ خاتمہ کر دیں, نکل جائیں. لیکن یہ کہ اجلت پسندی دین اسلام میں نہیں, بلکہ یہ کہ بڑی حکمت کے ساتھ اور بڑے ایک لاجیکل سیکوینس میں یہ سارے کام ہوں, یہ اصل میں وہ منج ہے کہ جو کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ ہمیں ہے کہ جو کہ نظر آتا ہے. ورنہ آپ کو سوچیے کہ 14 سال پہلے حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وحشیانہ یعنی ایک ظلم ان پر کیا جا رہا ہے ابو جہل کی طرف سے, پورے خاندان والوں کے سامنے نیزہ مار کر گیا ابو جہل جو ہے وہ شرمگاہ پر ان کو شہید کر رہا ہے. تو کیا وہاں پر جتنے بھی صحابہ کرام تھے, ایک سن سے نازک ہے پھر بوڑھی خاتون ہے, کیا وہاں پر صحابہ کرام کا خون نہیں کھولا ہوگا, کیا ان کو جو ہے وہ جوش نہیں آیا ہوگا؟ لیکن اصل میں اس وقت حکم یہ ہے کہ نہیں, اپنے اس جوش کو جو ہے وہ ابھی تھام کے رکھنا ہے. جس طرح سے بڑا پیارا شعر اقبال ہی کا کہ نالا ہے بلبل شوریدہ تیرا خام ابھی, ابھی اپنے سینے میں اسے اور ذرا تھام, یعنی ابھی جو ہے وہ جلد بازی سے کام نہیں لینا. ابھی تو اصل میں کیا ہے, اللہ تعالیٰ تمہیں آزما رہا ہے, اسی طرح سے تمہیں بندن بنائے. اور پھر آل یاسر کو موٹیویشن اللہ کے رسول دے رہے ہیں کہ ازبر یا آل یاسر, صبر کرو اے یاسر کے خاندان والوں, ان نما موعدکم الجنہ, اس صبر کے بدلے میں تمہیں جنت کا وعدہ ہے کہ جو کہ دیا جاتا ہے. تو یہ اصل میں ہے کہ جو کہ کیفیت ہوتی ہے کہ ایک اسوہ ہر لحاظ سے ہر سطح پر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ کامل ہے. اسی طرح سے پانچویں بات اس صبر محض کے حوالے سے کہ جو کہ آپ کے انقلابی مراحل میں سے ایک مرحلہ, کہ ساتھیوں کے اندر انتقام کے جذبے کو پکانا تاکہ صحیح وقت آنے پر پھر وہ انتقام صحیح طور پر لیا جا سکے. یہ بات ہے کہ جو کہ سورہ توبہ میں آیت نمبر 14 اور 15 میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات ہمارے سامنے رکھی کہ قاتلوہم یعذبہم اللہ بأیدیکم, اے مسلمانوں لڑو ان کو قتل کرو, ان سے جنگ کرو, اللہ تعالیٰ تمہارے ہاتھوں سے ان کافروں کو عذاب دے گا, ویغزہم اور یہ کہ انہیں رسوا کرے گا, وینصرکم علیہم اور ان پر تمہیں یعنی غلبہ دے گا، مدد تمہاری جو ہے وہ کرے گا، وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ، اور مومنوں کے سینے جو ہے وہ ٹھنڈے کرے گا، وَيُذْهِبْ غَيْظَ قُلُوبِهِمْ، اور ان کے دلوں کی جلن کو مٹا دے گا. یعنی آپ خود سوچے نا کہ 12-13 سال حضرت بلال امیہ بن خلف کی وہ مار کھاتے رہے کھاتے رہے، تو یہ کہ انتقام کا جذبہ تو ابھر رہا ہوگا، وہ الگ بات ہے کہ حکم تھا ایک امیر کا اللہ کے رسول کا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھوں کو بندہ رکھنا ہے، ظلم کہنا ہے، حق بات کہتے رہے، جب بھی احد الحاظ کہتے رہے، ظلم کہتے رہے، لیکن انتقام کا جذبہ ہے کہ جو کہ پکڑا تھا، اور پھر یہ نکلا ہے صحیح وقت پر. غزوہ بدر میں یہی حضرت بلال ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جن کا نیزہ پھر اترا ہے بدبخت امیہ بن خلف پر. تو یہ اصل میں ہے کہ ساتھیوں کے اندر انتقام کے جذبے کو پکایا جائے کہ صحیح وقت آنے پر بھرپور بات. تو یہ اصل میں ہے کہ جو کہ صبر محض کے حوالے سے یہ ہمیں اس کی اہمیت بھی پتہ چلتی ہے اور اس کی ضرورت بھی ایک انقلابی جماعت میں وہ ہوتی ہے. اور یہ واقعتاً جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بھی انقلاب کے مراحل ہیں اگر آپ اس کو اسٹڈی کریں، ایک سیریز میں اس کو آپ دیکھیں، تو واقعتاً یہ وہ ہماگیر انقلاب ہے کہ جس کا نتیجہ پھر یہ نکلا ہے کہ کایا پلٹ گئی ہے معاشرے. اور اس چیز کو صرف مسلمان ہی نہیں بلکہ یہ کہ نان مسلم بھی، جیسے کہ شروع میں بات کی میں نے، وہ بھی ایکسپٹ کرتے ہیں کہ واقعتاً ایسا انقلاب کہ جو کہ اللہ کے رسول نے برپا کیا، ایسا کوئی تاریخ میں ہمیں ملتا نہیں. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بھی سیرت ہے اس پر، اس سے محبت بھی عطا فرمائے، اور یہ کہ اس پر ہمیں عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.